حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھیں ملک محمد وعلى آله. مومنین اکرام، پروردگار عالم کا احسان ہے، لطف ہے، کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے قرار دیا کہ جو لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں رکھ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کسی حد تک ہی صحیح کوشش کرنے والے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کو اہل بیت کے ذریعے سمجھنے والے ہیں، اگر اس جانب توجہ کرے تو واقعی پروردگار عالم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو بن مانگے پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ سے روشناس کرایا اور ایک حد تک ہی صحیح ان کی معرفت عطا فرمائی. اس نعمت عظمیٰ پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں بالاخص اپنی توحید، رسول اللہ کی نبوت اور امیر المومنین و دیگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت سے روشناس کرایا، اور اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ولایت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی اور ولایت کے تابع ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس توفیق کو پروردگار عالم سے طلب کرتے ہوئے با آواز بلند ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد. عرفان امامت کے حوالے سے جس سلسلہ گفتگو کو شروع کیا تھا پروردگار عالم کے لطف و کرم کے ساتھ، آج ہم اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے امتحان میں مبتلا کیا اور وہ امتحان میں کامیاب ٹھہرے تو پروردگار نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب امامت کے منصب کو سماعت کیا تو فوراً فرمائش کی، ومن ذریتی، کیا یہ عہدہ، کیا یہ منصب، کیا یہ مرتبہ، کیا یہ رتبہ میرے ذریت میں ہوگا؟ تو پروردگار عالم نے جواب دیا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ، میرا یہ منصب ظالمین کے لیے نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں امامت باقی رہی اور اس عہدے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے طلب کیا. اگر آپ توجہ کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت کے درجے پر، خلد کے درجے پر، سالت کے درجے پر فائز ہیں، مگر رسالت کو طلب نہیں کر رہے ذریت میں، نبوت کو طلب نہیں کر رہے ذریت میں، کیونکہ معلوم ہے کہ رسالت و نبوت بالآخر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر منتج ہوگی اور یہاں پر تمام ہوگی. لیکن امامت کو اس لیے طلب کر رہے ہیں کیونکہ امامت تا صبح قیامت باقی رہنے والا عہدہ ہے، تا صبح قیامت باقی رہنے والا اس روئے زمین پر منصب ہے. اگر آپ سنت الہی کی طرف توجہ کریں تو واقعاً میں اور آپ اس جانب متوجہ ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اس جانب متوجہ کریں کہ جب روئے زمین پر فقط ایک ہدایت لینے والی جناب حوا سلام اللہ علیہ کی صورت میں شخصیت موجود تھی، تو خداوند متعال نے ایک ہادی کی صورت میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام کیا تھا. جب ایک ہدایت لینے والا ہو تو اللہ بغیر ہادی کے زمین کو نہ رکھے. اب کروڑوں تشنگان ہدایت ہوں اور خداوند متعال بغیر ہادی کے زمین کو چھوڑ دے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر عقل انسانی اس بات پر حیران ہے تو اس جانب رجوع کرے کہ اس بات پر تمام امت مسلمہ کا یقین کامل ہے کہ اگر کوئی نفس، کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی لغزش سرزد ہو جائے تو اس کے پیچھے کون انگیزہ بیدار کرنے والا ہے، کون بھڑکانے والا ہے، کون بہکانے والا ہے، تو سب کہیں گے کہ شیطان بہکانے والا ہے. لیکن یہ شیطان بہکانے والا کہ جس کو خداوند متعال نے وقت معلوم تک مہلت دی، اس کو بہکانے کے لیے چھوڑ دیا، کیا خدا کے عدل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ایک ہادی کو بھی روئے زمین پر رکھے تاکہ وہ ہدایت کا انتظام کرے؟ عدل کا تقاضا یہ کہ اللہ ایک ہادی کا بھی اہتمام کرے کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اہتمام کرے. اسی ہادی کو میں اور آپ امامت کے عنوان سے جانتے اس لیے ہیں کیونکہ خدا نے امامت کے عنوان سے پہچنوایا ہے. عرفان امامت کے حوالے سے آج ہم اس جنبے پہ بات کریں گے کہ امام کس درجے پر. یقیناً پہلی گفتگو پہلے دن سے لے کر آج تک میں آپ کے سامنے یہی بیان کر رہا ہوں کہ امامت کا مرتبہ، امامت کا رتبہ، امامت کا مقام بلند ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے انی جاعل للناس اماما، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امام بنا کر. اور پھر اس مرتبے پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیونکہ پچھلی گفتگو میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ ہم یہاں پر گفتگو کرنے بیٹھے ہیں اپنے لیے، اور ہمیں یہاں پر جب اپنے لیے گفتگو کرنی ہے تو ہمارا عقیدہ مسلم ہے امامت کے حوالے سے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جس امامت کے ہم پیرو ہیں وہ امامت کتنا بلند درجہ ہے اور ہمیں اس کی پیروی کس انداز سے کرنی ہے. بس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو غدیر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولی بنانے کا اعلان کیا. اچھا، یہ اعلان پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا تھا، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ غدیر کے میدان میں جو اعلان ہوا ہے وہ ایک رسمی اعلان اور ایسا اعلان تھا کہ جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حکومت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. وَإِلَّا ذُوالْعَشِيرَة سے لے کر غدیر کے میدان تک، حتیٰ یمن بھیجنے تک، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو رسول اللہ نے بیان کیا ہے. وہ آیات جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئیں، اور گاہ بگاہ آپ کو تفاسیر میں، کتابوں میں، حتیٰ مدارک اہل تسنن میں اس انداز سے ملے گا کہ مثلا امیر المومنین علی ابن ابی طالب یہ سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ اب ہر دفعہ سوال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سوال کے پیچھے جہل کار فرما ہو اس کے بعد سوال کیا جائے، نہیں، بعض دفعہ سوال اہمیت بڑھانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. مثلا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ جو سورہ ابراہیم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب کلمہ طیبہ کی مثال دی، کا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کا شجرۃ طیبہ، آپ کی توجہات کا طالب ہوں، اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی، کا کلمہ طیبہ شجرۂ طیبہ کی طرح سے، اصلحہ ثابت و فرعہا فی السماء، اس کی اصل زمین میں راسخ ہے، اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، تو اتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ شجر باکرامت ہر دور میں بنی نو بشر کو اپنے ثمرات سے فیضیاب کرتا رہے گا. جب یہ سورہ نازل، جب یہ آیت نازل ہوئی تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون سا شجر باکرامت ہے کہ جس کی اصل زمین میں راسخ ہے اور جس کی فر آسمان کو چھو رہی ہے؟ اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے گا جو میں پہلے دن سے بیان کر رہا ہوں، یا علی انت تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. اولما خلق اللہ نوری انا علی من نور واحد، نور ایک ہی ہے. زیارت جامعہ کہہ رہی ہے کلہم نور واحد، یہ سب کے سب ایک ہی نور ہیں. بہار الانوار کی مشہور و معروف روایت ہے اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ان میں پہلا بھی محمدی فکر رکھنے والا ہے، ان کا آخر بھی محمدی مزاج رکھنے والا ہے، ان کا اوسط بھی محمدی مزاج رکھنے والا ہے، یہ سب کے سب محمدی فکر رکھتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. پس یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور وہ جواب یہ تھا یا علی انا اصل القدیم وہ انت فر الجسیم، وہ اصل میں ہوں جو زمین پر راسخ ہے اور وہ فر تم ہو جو آسمان کو چھو رہی ہے. توجہ ہے آپ کی، وہ اصل میں ہوں جو زمین میں راسخ ہے اور وہ فر تم ہو جو آسمان کو چھو رہی ہے. اچھا میں اگر یہاں پہ سوال کروں بچوں سے کہ آپ نے کوئی ایسا درخت دیکھا ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں راسخ ہوں؟ کوئی درخت ایسا ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں راسخ ہوں؟ آپ سب کہیں گے جناب سارے درخت ایسے ہی ہیں. اگر درخت کو توانا اور تناور ہونا ہے تو اس کی جڑیں زمین میں راسخ ہونی چاہیے. لیکن اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کوئی ایسا درخت دیکھا ہے کہ جس کی جڑیں تو زمین میں راسخ ہوں اور شاخیں اتنی بلند ہوں کہ آسمان چھو رہی ہوں؟ تو اب یہاں اختلاف ہوگا کہ نہیں جناب، ان آنکھوں سے ابھی تک ہم نے وہ درخت نہیں دیکھا. اسی جانب قرآن نے اشارہ کیا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انا اصل القدیم و انت فرع الجسیم، وہ اصل میں ہوں جو زمین پر راسخ ہے، وہ فر تم ہو جو آسمان کو چھو رہی ہے. تو عزیزان محترم، اختلاف علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جو کر رہا ہے وہ قرآن کی آیات کی طرف رجوع کرے تاکہ علی کی ذات سمجھ میں آئے، تاکہ علی کا مقام سمجھ میں آئے. اب یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مثال دے دی، ذرا توجہ کر لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم عرفان امامت کے اسی موضوع کو کچھ روایات کے ذریعے اور جو روایت پرسوں سنائی تھی اسی کو انشاءاللہ ادامہ دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے. جب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مثال دے دی تو اب اس کو بہت اچھی طرح سے آپ جب دیکھیں گے قرآن میں جگہ بہ جگہ فضائل اہل بیت اطہار علیہم السلام کے، جس کے بارے میں ابن عباس نے کہا کہ 300 سے زیادہ آیات تو صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، اور بعض جگہ 700 کا بیان، یعنی صرف امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں. اگر ایک آیت بھی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ہوتی تو وہ بھی کافی تھی. تعجب یہی ہے کہ اتنی ہے پھر فضیلت علی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر ایک بھی بات قرآن کہہ دے تو وہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام اپنے لیے فرما رہے کہ میری فضیلت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ خداوند متعال نے رسالت کے گواہوں میں مجھے اپنے ساتھ شامل کیا ہے. بس یہ علی ابن ابی طالب کہ جب پاک قرآن میں پڑھے نور علی نور تو شاعر کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ نور علی نور ہے کیا، یہ نور بالائے نور ہے کیا. تو اب شاعر نے قلم بند کیا کہ علی بردوش احمد چشم بددور، فتح مکہ کا موقع بشکنی رسول اللہ کے دوش پر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، شاعر کہتے ہیں علی بردوش احمد چشم بد دور آیا شد مانی نور علی نور، کہ جب میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی نور علی نور، نور بالائے نور، نور کے اوپر نور، تو مجھے سمجھ نہیں آیا یہ نور بالائے نور کیا ہے. لیکن جب میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا اور میں نے کعبے میں نبی کو دیکھا اور نبی کی دوش پر علی کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ نور بالائے نور علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے ان انوار کو جب خلق کیا، ثم خلق محمد و علی و فاطمہ، جو روایت 3 دن سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کی گہرائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر ہزار دہر تک خداوند متعال نے ان انوار کو اپنے پاس رکھا اور تسبیح کرنے کا سلیقہ ان کو ودیعت کیا، ان کو سکھایا، اور ان کے ذریعے ملائکہ نے، انبیاء نے، سائر مخلوقات نے عبادت کے طرز کو سیکھا. یہ معصوم کے جملات ہیں جس کو میں اردو میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خلقت لم یزل متفردن بوحدانیت، وہ خالق لم یزل کہ جس نے اپنی وحدانیت کو مختص کی اپنی ذات کے ساتھ، ثم خلق محمدا و علیا و فاطمہ، اور خلق کیا محمد علی اور فاطمہ کو. اب یہ محمد علی اور فاطمہ، رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ علی تم میرے دنیا میں بھائی ہو، آخرت میں بھی بھائی ہو. فضیلت رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بلند ہے کہ رسول اللہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بھائی بھی کہہ رہے ہیں، رسول اللہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جیسا بھی کہہ رہے ہیں، رسول اللہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل خود بیان کر رہے ہیں، مگر آپ جا کر اگر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں گے تو وہ جواب میں آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ میں ان کے جیسا ہوں، وہ جواب میں یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے میں تو ان کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. یہ انداز ادب کون سکھائے گا؟ یہ انداز ادب کہاں سے آئے گا؟ یہ انداز ادب ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ملے گا کہ رسول اللہ وہ علی ابن ابی طالب کے جن کے فضائل کو رسول اللہ خود بیان کر رہے ہیں، حتیٰ ایک مقام پر بیان کریں کہ علی تمہیں بعض فضیلتیں خداوند متعال نے ایسی دی ہیں جیسی کسی کو نہیں دی. مثلا تمہارا سسر محمد مصطفیٰ جیسا ہے. اب آپ دیکھیں اس فضیلت میں منفرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تمہارا سسر محمد، تمہاری زوجہ فاطمہ جیسی ہے، تمہاری ولادت کعبے میں ہوئی ہے، یہ وہ فضیلتیں ہیں جو مخصوص ہے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ. اس فضیلت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ جناب معراج کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختص ہے، تو میں کہوں گا بالکل رسول کے ساتھ مختص ہے اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. ابھی ہم ان روایات کی طرف نہیں جا رہے کہ معراج میں کیا ہوا پردے کے ادھر ادھر، کیونکہ وہ خدا ہر جگہ ہے، وہ ادھر اور ادھر والا معاملہ وہاں پر نہیں ہے. ہمارے عقیدے میں ہے کہ وہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، ہر طرف ہے. لہٰذا اب پروردگار عالم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ بابرکت ہے وہ ذات کے جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی. یہ معراج کے واقعے کو اگر مسجد سے مسجد بیان کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے ہیں، تو علی ابن ابی طالب کی زندگی کی طرف توجہ کریں. بے کعبہ ولادت، بے مسجد شہادت. مسجد حرام میں ولادت ہے، مسجد کوفہ میں شہادت ہے. یہ زندگی علی کی ایسی معراج کی طرح گزری ہے. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد پر. محمد تو یہ فضیلت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت. جب میں اور آپ آئیں کہ جناب کون افضل کون، تو اب امیر المومنین علیہ السلام سے سمجھے کہ کتنی فضیلت پر فضیلت کے حامل ہوتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ان کے جیسا ہوں، جبکہ اولون محمد و آخرون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد کلہم نور واحد. کتنی روایات آپ کے سامنے ہیں، خلق کیا خداوند متعال نے، اول ما خلق اللہ نوری، انام علی من نور واحد، ہم ایک ہی شجر سے ہیں. کتنی روایات آپ کے سامنے ہیں، مگر ادب کیا ہے کہ جب رسول کلام کر رہے ہوں تو مجال نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب بول لیں. کسی موقع پر آپ بتا دیجئے مجھے کہ رسول پر سبقت کی ہو، کوئی سوال پوچھنے آئے رسول سے اور امیر المومنین علیہ السلام جواب دے دیں، قدم بڑھائیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور چلتے ہوئے کبھی کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکل جائیں. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا طرز عمل ہے، جبکہ فضیلت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں حتیٰ باپ کا حق ہے بچوں کا نام رکھنا، لیکن جب ولادت ہوئی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ. رسول اللہ آئے امام حسن کی ولادت پر اور پوچھا کہ آپ نے کوئی بچے کا نام رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ نے کہا پھر اللہ کے ہوتے ہوئے میں بھی کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ اللہ نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھوایا، اللہ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام منتخب کیا. لہذا اس گھرانے کے ادب کو سیکھ کر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کی اطاعت کیسی کرنی ہے، اس کے سجدے کیسے کرنے ہیں، اس کو کیسے سجدہ کیا جائے. دنیا حیران ہے، پریشان ہے. ہمارے جوانوں سے سوال ہوتا ہے کہ جناب آپ کچھ رکھ کر سجدہ کرتے ہیں، سجدے سیکھیں نا کہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنا کیسے، سجدہ کہتے کسے، یہی سکھائیں گے سجدہ کہتے کسے. کہیں اور سے سجدوں کا درس نہیں ملے گا، کہیں اور سے سجدوں کو درس نہیں ملے گا. ایک فرق بتا دوں آپ کو, اگر دین کو حق سے لینا ہے نا تو بہت سے وہ ہیں کہ جنہوں نے گردنیں بچانے کے لیے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھ کر گردن بچائی ہے. توجہ رکھیے گا, دین کو کہاں سے لینا ہے آپ کو. بہت سے آپ کو ایسے ملیں گے, میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں نہ ہی میرا مزاج ہے یہ, لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو دکھے گا کہ کتنے ہی نظر آئیں گے کہ جنہوں نے اپنی گردن بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے. یہ گھرانہ وہ ہے جو کلمہ بچانے کے لیے گردن کٹواتا ہے, یہ گھرانہ وہ ہے جو کلمہ بچانے کے لیے اپنی گردن کٹاتا ہے. فتح مکہ کے موقع پر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے, جب کوئی چارہ نہیں رہا, اس سے پہلے تمام جنگوں میں رسول اللہ کے مد مقابل, لیکن جب کوئی چارہ نہیں رہا تو اس لیے کلمہ پڑھا کہ گردن بچ جائے, مگر رسول اللہ کا خانوادہ گردن اس لیے کٹوا رہا ہے کہ کلمہ بچ جائے. وہاں کلمہ پڑھا جا رہا ہے گردن بچانے کے لیے, یا گردن کٹائی جا رہی ہے کلمہ بچانے کے لیے, تو اب کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کسی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ ظلم نہیں ہے, عرفان امامت نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ حسین ابن علی کو بھی شہزادہ کہو اور حسین کے دشمن کو بھی شہزادہ کہو. ایک صلوات پڑھ دے مل کے, محمد و آل محمد. یہ عرفان امامت نہ ہونے کا نتیجہ ہے نا. دو شہزادوں کی جنگ ہے جناب, ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. آپ کو بڑے سے ایک عجیب و غریب, اب تو کیونکہ جب سے سوشل میڈیا کی یہ آگ چلی ہے تو اب صبح اٹھتے ہی طبیعت بعض دفعہ مقدر ہو جاتی ہے کہ جناب دو شہزادوں کی جنگ ہم کچھ نہیں بول سکتے, وہ تو کر جائے, اب تو وہ گزر چکے, اب وہ اپنی قبروں میں پہنچ گئے. وہ جب کیسے پہنچ گئے, کس کے مد مقابل پر آئے تھے؟ فرزند رسول خدا کے, جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا ان الحسن والحسین امامان قاما وقعدا, حسن و حسین امام ہے چاہے قیام کرے چاہے بیٹھ جائے. سیرت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کربلا جو اتنی زیادہ بیان ہو رہی ہے شد و مد کے ساتھ, جو آج ہر طرف سیاہ پرچم لہرا رہے ہیں, آج فرش ازا پر جو مومنین آ رہے ہیں, آج کربلا کو اتنا بیان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, آج میں معصومین علیہ السلام کی روایات موجود ہیں, علماء کی تاکیدات موجود ہیں, کیوں کربلا کو اتنا زیادہ بیان کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ کم تھے کربلا میں, لیکن جو تھے وہ عرفان امامت کے درجے پر تھے, امامت کے محور میں ایسے جمع ہوئے تھے کہ گردنیں کٹوانا گوارا کیا تھا, امامت کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا تھا. گردنیں کٹوانا گوارا کیا تھا, امامت کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا تھا. تو کربلا کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے, کربلا اس لیے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے, درسگاہ کربلا اس لیے ہے. کم تھے, مد مقابل کتنا لشکر تھا؟ 30,000, 90,000, 1,00,000, اس سے زیادہ. اگر فرض کر لیجئے 30,000 جو سب سے کم عدد ہے یزیدی لشکر کا, فرض کر لیجئے 30,000, یا فرض کرنا محال نہیں ہے, کوئی بھی عدد اپنے ذہن میں فرض کر لیجئے, تو یہاں 7,200. لیکن جن کو عرفان امامت ہو ان 72 کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ جن کے پاس امامت کا عرفان آ جائے ان 72 کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ کہ وہاب قلبی, تازہ مسلمان, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے متاثر ہو کر راہ دین میں آنے والے زہیر قین, جو مکتبی اعتبار سے بنو امیہ کے حامی تھے, جب تجلی ہو گئی حسین ابن علی کی قلب پر, عرفان امامت ان کے لیے حل ہو گیا, امامت کا درس زہیر نے ایک لہجے میں امام سے پڑھ لیا, تو اب وہی زہیر اگر ان کے قدموں کی خاک مل جائے تو ہم اپنے اماموں کی زینت بنائیں. اور واقعا مقام ہے, یہ جو چند افراد امام کے اطراف میں جمع ہوئے تھے, کربلا کو کیوں اسوہ قرار دیا؟ اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ کہ ایسے افراد میسر نہیں آئے کسی کو, نہ میرے نانا کو, نہ میرے بابا کو, نہ میرے بھائی کو. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت بہت ہے, لیکن اس مظلومیت کے ساتھ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اطراف میں جو افراد تھے ان کی فضیلت کو جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غم کی وجہ سے نکھار ملا ہے,
کہ آج دنیا سمجھے کہ کیا مقام ہے حبیب ابن مظاہر کا، آج دنیا سمجھے کہ کیا مقام ہے جون کا، آج دنیا سمجھے کہ کیا مقام ہے وہب کا. یہ عرفان امامت کے نتیجے میں ہے کہ انہوں نے امامت کا عرفان پا لیا تھا. مثلا امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں اگر آپ عارف امام کسی کو کہیں تو کون نظر آ رہا ہے؟ مقداد و سلمان و ابو ذر، انگوش شمار افراد، سلمان یا اس کے علاوہ کچھ اور، ازبق بن نواتا، چند ایک افراد انگوش شمار، حسین ابن علی علیہ السلام کے اطراف میں. اچھا پھر امام حسن علیہ السلام کے دور، پھر امام حسین علیہ السلام کے دور. کربلا کو اس لیے اسوہ قرار دیا ہے، کربلا کو اس لیے بیان کرنے کا حکم دیا ہے، کربلا کو اس لیے نشر کرنے کا حکم دیا ہے کہ دیکھو کربلا کو سمجھو، کربلا میں جو لوگ تھے وہ معمولی نہیں تھے، تمنا کرو ان جیسا بننے کی، جب زیارت پڑھو حسین ابن علی کی تو رخ کرو حرم کی طرف اور حسرت کے ساتھ کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ایسا ہی ہوتا، اے کاش میں بھی ایسا ہی ہوتا، یعنی اے کاش میں اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا جس پر آپ ہوئے ہیں. اور یہ وہ تمنا ہے کہ جس کو میں اور آپ زیارات میں کیا کرتے ہیں، حرم امام حسین میں کھڑے ہیں، مسجد میں کھڑے ہیں، فرش عزا پر کھڑے ہیں، علم پر کھڑے ہیں، جہاں کھڑے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا. تو عزیزان محترم ان میں کیا کمال تھا؟ ان میں کمال یہ تھا کہ امامت کو پہچان لیا تھا، امامت کو پہچان لیا تھا. اور کیسے پہچانا تھا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ امامت کے لیے سب سے اہم مرحلہ فضائل بیشبہ، کمالات بیشبہ یعنی بے انتہا کمال، بے انتہا فضائل، بے انتہا شان. کمال ان لوگوں کا بھی کہ جنہوں نے ان فضائل کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو ان کی اطاعت میں گزارا. آپ نے روایات کا مطالعہ یقیناً کیا ہوگا اور اکثر جوانوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے. دیکھیں آپ نے روایت میں پڑھا ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کے ساتھ کیسے افراد تھے. میں انشاءاللہ حضرت عباس کے لیے 8 محرم کو صحیح کروں گا کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو بیان کروں، کیونکہ جب بات عرفان امامت کی ہو تو جو لوگ عرفا ہیں امامت کے، جو امامت کی شان کو سمجھتے ہیں، ان کی بات نہ ہو تو نامکمل ہے. ایک طرف اگر فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں تو دوسری طرف جنہوں نے ان فضائل کے اعتراف کر کے اپنی زندگی کو ان کی راہ میں گزارا ہے ان کے بھی فضائل ہیں. آپ نے روایت میں پڑھا کہ پانی کے لیے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے کنویں کھودے. چاہیے جا کر دیکھیں سیرت کی کتابوں، کنویں تک کھودے پانی نہیں نکلنا. اچھا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت آپ لوگوں کو سمجھانے کی تو ضرورت نہیں ہے. شجاعت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھی؟ اصحاب امام حسین علیہ السلام، چلیں عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام مولا حسین کے بھائی ہیں. اچھا مولا عباس کیوں کنویں کھود رہے ہیں؟ بچے آ کر پانی کی فرمائش منزل مصائب پڑھنی، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. بچے آ کر حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے چچا پانی چاہیے، یہ نہیں کر سکتے تھے، دریا نزدیک تھا، تلوار پاس تھی. کیوں عباس علمدار نہیں جا رہے؟ اور شہادت کے مرحلے میں بھی حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سید الشہداء کی شہادت سے ایک شہادت، یعنی وہ جو طفل صغیر کی شہادت ہے جس کو آج بیان کرنا ہے، اس سے پہلے ہوئی ہے. آسان مرحلہ تھا. علامہ نقن کا جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ کربلا میں جب کسی معترض نے کربلا پر اعتراض کیا اور سید الشہداء کی ذات کے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ حسین ابن علی سب سے آخر میں خود شہید ہوئے، تو علامہ نقن علی اللہ مقامہ نے جواب دیا کہ کربلا میں شہید ہونا مشکل مرحلہ نہیں تھا، کربلا میں موجود رہنا یہ مشکل مرحلہ تھا. حسین نے سب سے سخت امتحان روز عاشور کا اپنے لیے منتخب کیا. واقعہ کربلا میں حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو، اب آپ سوچیں یہ عرفان امامت ہے عزیزان محترم، یہ عرفان ہے امامت کا کہ جہاں اپنے جذبات کچھ نہیں اطاعت امام آگے، اپنی خواہشات کچھ نہیں اطاعت امام مقدم، جہاں سب کچھ ختم بس حکم امام مقدم. یہ ہے اطاعت کا مرحلہ، یہ ہے عرفان کا مرحلہ، یہ ہے معرفت. یہ جو ہم معرفت 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 سنتے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا پہلی تقریر میں اگر آپ کو یاد ہو کہ ولایت ناشناختہ موضوع، حالانکہ جس کا ذکر سب سے زیادہ کیا جاتا ہو، بھائی ولایت سے زیادہ کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے ہمارے جامعے میں؟ ہمارے معاشرے میں ولایت سے زیادہ کسی اور عنوان پر کلام ہوتا ہے؟ قصیدہ کہنے والا ہے ولایت پہ کہے گا، ولایت پہ قصیدہ کہنے والے موجود ہیں، ولایت پہ تقریریں کرنے والے موجود ہیں، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ ناشناختہ عنوان موضوع ولایت. اسی طریقے سے معرفت، عرفان، یہ سب ایک ہی قبیلے کے ہیں. عرفان، معرفت، عرفا، یہ سب ایک ہی قبیلے کے ہیں، جس میں خدا بندہ متعال کا عرفان حاصل کرنا ہے، رسول اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے، آئمہ معصومین کا عرفان حاصل کرنا ہے. تو آؤ ان لوگوں کو دیکھو جو عرفان حاصل کر کر ایک لہجے میں نار سے نور کی طرف آئے اور دنیا اور آخرت میں حر بن گئے. یہ کربلا کا ذکر اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ سمجھو تو کہ کیا ہے کربلا، دیکھو تو کیا ہے کربلا. کیوں اپنے زمانے کے امام کے لیے حر نہیں بنتے؟ کیوں اپنے زمانے کے امام کے لیے حبیب نہیں بنتے؟ کیوں اپنے زمانے کے امام کے لیے جان جیسا کردار ادا نہیں کرتے؟ حر بن جاؤ. پچھلی زندگی امامت کی تعلیمات کے مطابق نہیں تھی، دروازہ حسین کا بند نہیں ہوا، کھلا ہوا ہے، مایوس نہ ہو. حر مایوس ہو جاتے تو ادھر ہی رہ جاتے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان اہل ایمان کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، کے جن کو ظلمات سے نور کی طرف نکال کے لاتا ہے. یہ کربلا مجھے اور آپ کو ظلمات سے نور کی طرف ہجرت کے لیے ہے. مجھے اور آپ کو مہاجر الی اللہ بننا ہے، مجھے اور آپ کو خداوند متعال کی جانب ہجرت کرنی ہے. حر نے ہجرت کی ہے حسین کے خیمے کی طرف، لیکن در حقیقت حر نے حسین کے خیمے کی طرف نہیں، حر نے اللہ کی طرف ہجرت کی ہے. اللہ کی طرف ہجرت، عزیزان محترم، یہ فضائل جو میں اور آپ بیان کرتے ہیں اس کا مقصد فقط ایک ہے کہ ان بافضیلت آقاؤں کے غلام بن جائے میں اور آپ. نہ یہ کہ میں بیان کر کے چلا جاؤں آپ سن کے چلے جائیں، میں بیان کر خوش آپ سن کر خوش. کیونکہ ولایت کی راہ میں نے کہا تھا اب سخت تر ہوتی جائے گی، اور اسی لیے مطلع کر دیا تھا کیونکہ کربلا کا مزاج ہی ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں کسی کو بھی، جو لوگ سوچ کر بھی آ رہے تھے نا کہ حکومت قائم ہو جائے گی، مثلا ہمیں کوئی عہدہ مل جائے گا، ہمیں کوئی منصب، امام حسین علیہ السلام نے کہا صرف تلوار ملے گی، صرف زخم ملیں گے. بالکل واضح کرتے ہوئے چلے امام حسین علیہ السلام. جب مدینہ سے چلے تھے تو 72 نہیں تھے، جب مدینہ سے چلے تھے تو اتنی کم تعداد نہیں تھی، جب مکہ سے چلے تھے جب بھی اتنی کم تعداد نہیں تھی. جب صلیبیہ پہ پہنچے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دو ٹوک خطبہ دیا تو اس کے بعد بہت سے لوگوں پر منکشف ہوا کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں، پھر پلٹ پلٹ کر جانا شروع ہوئے. کربلا راہ ہی وہ ہے کہ جس میں بالکل واضح بیان دے دیا جائے کہ سمت کیا ہے، کس چیز کو حاصل کرنا ہے. تو عرفان امامت میں جو فضائل بیان کیے، اور انشاءاللہ فضائل بیان ہونے، کیونکہ فضائل بیان ہونے چاہیے. خود روز عاشور، روز عاشور میرا اور آپ کا دستور یہ ہے کہ ہم لوگ روز عاشور سے مصائب بیان کرتے ہیں، لیکن سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے روز عاشور اپنے فضائل بیان کیے، اور کس کے سامنے؟ یزیدی لشکر کے سامنے. میں نواسۂ رسول ہوں، میں فرزند رسول ہوں، میں راغب دوش مصطفیٰ ہوں، مجھے پہچانو، میری عظمت کو پہچانو. یہ فضائل کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کہ فضائل کو سمجھ کر میری اطاعت کی طرف آؤ. اور آئے ہیں کچھ لوگ اطاعت کی طرف، آئے ہیں کچھ لوگ اطاعت کی طرف. دو خارجی بھائیوں کا ذکر ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت سب شہید ہو گئے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ خطبہ دے رہے تھے، کیا تم نہیں جانتے کہ میرے نانا وہ ہیں کہ جو معراج پر گئے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں ان کا نواسا ہوں کہ جنہوں نے تمہیں ظلمت سے نور کی طرف ہجرت کروائی؟ اب دوبارہ اپنے آپ کو اس گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہو؟ میں جوانان جنت کا سردار ہوں، تم نہیں جانتے ہو. ایسا اثر کیا دو خارجی جو شدید دشمن تھے، اپنی تلواروں کو امام حسین کے قدموں پر رکھ کر گر گئے، مولا معاف کر دیں، خطا ہو گئی ہم سے، لغزش ہو گئی، عرفان امامت کو پا لیا، غلطی ہو گئی۔ یہ کب آ رہے ہیں امام حسین کے پاس؟ حسین ابن علی کی کریمی کا اندازہ ہے مجھے اور آپ کو؟ حضرت حر کا بیان ہوتا ہے، کیونکہ ہم ان مشہور شہداء کا ذکر کرتے ہیں ان ایام میں، دن کم ہیں افراد زیادہ ہیں، ان لوگوں کا ذکر نہیں ہو پاتا۔ مثلا یہ تھے، یہ دو بھائی خارجی ہیں، نام بھی نہیں بیان کیا گیا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہوئے۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام نے ان سے ایک دفعہ، میں نے کئی دفعہ صفات کو پلٹ کر حاشیوں کو ادھر سے ادھر مختلف جگہ سے دیکھا، کہیں مل جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا ہو کہ اچھا صبح سے تم ہی تھے نا جو تیر چلا رہے تھے، صبح سے تم ہی نہیں تھے جنہوں نے تلوار کے وار کیے؟ ایک جگہ حسین ابن علی علیہ السلام نے اس بات کو نہیں جتایا۔ عزیزان محترم، یہ ظرف حسین کا ہے، یہ ظرف حسین کا ہے، اس کے علاوہ یہ ظرف نہیں آ سکتا۔ واقعا سمجھے، یہ عرفان امامت۔ امام نے کہا آ گئے ہو ہدایت کی طرف، بسم اللہ۔ وإلا ذرا تصور کرے کہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر کربلا کے میدان میں جو مصیبت گزری ہے، وہ مصیبت معمولی تو نہیں ہے، لیکن جو آ رہا ہے امام حسین علیہ السلام اس کی ہدایت کر رہا ہے۔ کربلا ہدایت کا ذریعہ، اسی لیے تو رسول نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ عزیزان محترم، اس انداز سے کربلا کے جوانب کو دیکھیں تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ تو آئے کربلا کیا ہے۔ کامل کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی، کربلا کو سمجھنے کے لیے مجھے اپنی ظرفیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن کربلا کو سمجھنا ضروری ہے۔ عرفان امامت کا بہترین مظاہرہ کربلا میں ہوا ہے، اس سے زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں نے امامت پر اپنی فداکاری کا احساس نہیں دلایا جیسا کربلا میں دلایا ہے۔ باقی شاذ شاذ لوگ آپ کو جدا جدا نظر آئیں گے۔ وہ مرد خراسانی آیا، اس نے آ کر امام سے کہا مولا قیام کریں چھٹے امام سے، اتنی تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، اتنے گھوڑے آپ کے ساتھ ہیں، اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خراسان کے باغوں کی اور فصلوں کی اور مختلف باتیں کرتے رہے، پریشان ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد امام کے ایک صحابی، امام نے کہا جا کے تندور میں بیٹھ جاؤ، یہ نہیں پوچھا کیوں بیٹھ جاؤ، گئے اور جا کر بیٹھ گئے۔ اب یہ بات کر رہے ہیں، نگاہیں ان کی تندور پہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اتنے کیسے، ایسے کتنے، ایسے کتنی تعداد میں؟ کہا مولا ایسے نہیں ہیں۔ امام نے کہا ایسے ہی چاہیے۔ گئے اور جب جا کر دیکھا، گلے گلزار تھی، آگ نہیں تھی، بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن جب امام نے کہا تھا ہارون مکی سے کہ جا کر بیٹھ جاؤ، وہ کس یقین کے ساتھ بیٹھے تھے؟ وہ یقین کہاں ہے؟ یہ شاذ شاذ نظر آ رہا ہے، لیکن حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کا حسن یہ ہے کہ یہی گل جو بکھرے ہوئے تھے کربلا میں یکجا نظر آ رہے ہیں، یہی کربلا میں یکجا نظر آ رہے ہیں، پورا گلدستہ نظر آ رہا ہے۔ اور اسی لیے ان کی عظمت کو اتنا زیادہ بیان کیا گیا کہ امام زیارت، زیارت کے جملے امام نے تعلیم فرمائے نا، مولا کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ یہ معمولی درجہ نہیں ہے، امام معصوم اگر کسی کے لیے جملہ کہے معمولی درجہ نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو تعلیم کرے کہ دیکھو یہ کہو، سمجھو کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی کیا تھا۔ یہ جملہ فقط شعار کے لیے تھوڑی ہے کہ مجھے ایسے ملے، نہ نانا کے پاس تھے، نہ بابا کے پاس تھے، نہ بھائی کے پاس تھے۔ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عرفان کا عالم تھا کہ 70 دفعہ مارے جائیں اور 70 دفعہ زندہ کیے جائیں، حسین آپ کی راہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہدایت ہے حسین، ان الحسین مصباح الہدا۔ بس آپ زندہ باد،
زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ تکبیر یا علی۔
بس آپ اور میں جب سفینہ حسین ابن علی میں سوار ہو جائیں تو اب سفینے کے رخ پر مجھے اور آپ کو چلنا ہوگا۔ سفینہ میری مرضی سے نہیں چلے گا، آپ کی مرضی سے نہیں. جب سفینے میں سوار ہیں تو اب سفینہ وہاں چلے گا جہاں جس طرف سفینہ جائے گا اس طرف میں اور آپ جائیں گے. اسرع کا ہے معصوم نے کہ جلدی تمہیں پہنچائے گا نجات تک. ہم سب سفینہ نجات ہیں لیکن ہمارے جد حسین ابن علی ان کا سفینہ اسرع جلدی پہنچائے گا. پرسورت ہے اس کربلا کے ذریعے میں اور آپ کاش کے اس عرفان کو حاصل کر لیں کہ جب سید و سردار آقا اور مولا امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں تو میں اور آپ آمادہ ہوں ہر قسم کی قربانی کے لیے. یہ ہے کربلا کو بیان کرنے کی تاکید کی وجہ. سبب اور میں اور آپ جب یہاں پر آتے ہیں تو محض سبب کی وجہ سے نہیں آتے. میں اور آپ جب یہاں پر آتے ہیں تو سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمیں حسین سے محبت ہے. ما ترکتک یا حسین، اے حسین ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، اے حسین ہم آپ سے دور نہیں جا سکتے، اے حسین ابن علی آپ کی راہ کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. عزیزان محترم، دو جملے سن لیجئے پھر انشاءاللہ مجھے مصائب بیان کرنے. یہ جوانان جو یہاں تشریف فرما ہیں ان جوانوں کے دل میں جو حرارت حسینیہ ہے، یہ جوانان جو سیاہ لباس پہن کر حسین ابن علی کی سوگواری کا اظہار کر رہے ہیں، یہ جوانان جو تمام تر آسائشیں ہوتے ہوئے ایام عزا کے احترام میں چہرے سے مسکراہٹ کو ختم کر رہے ہیں، یہ جوانان جو مولا علی علیہ السلام کے فضائل سن کر یا علی ادرکنی کی صدا بلند کر رہے ہیں، عزیزان محترم اگر امام مہدی علیہ السلام کے لیے انہی جوانوں کو عرفان امامت مل جائے تو یہی جوان نصرت امام زمان کے لیے کیا کریں گے. اس پہلو سے میں اور آپ سوچیں، لیکن اس پہلو سے میں اور آپ نہیں سوچ پاتے. ایون کربلا میں اربعین میں جو لوگ حاضری دیتے ہیں عارف امام ہے، ایک حد تک عرفان ہے ان کے پاس امام کا. امام نے کیوں تاکید کی اربعین کے دن مومن کی علامت ہے زیارت کے لیے؟ اچھا میرا اور آپ کا عرفان یہ ہے کہ جب میں وہاں سے پلٹ کر آتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جناب زیارت کیسے ہوئی، میں کہتا ہوں بہت اچھی زیارت ہوئی. پوچھے گا کیا کیا، میں کہوں گا بہت اچھی طریقے سے زیارت ہوئی، اور واقعی اس ملت کی عظمت ہے کہ جو زائرین کا احترام کر رہی ہے، اکرام کر رہی ہے. میں آ کر یہ بیان کروں گا کہ میں نے وہاں پر کیا کھایا، میں نے وہاں پر کیا پیا، میرا احترام کیسے کیا گیا، میرے پیر کیسے دبائے گئے، میرے جوتوں کو کس نے صاف کیا، میرے بار کو کس نے اٹھایا، میرے وزن کو کون اٹھا کر چلتا رہا، یہ سب بیان کروں گا. یہ میری دید ہے کہ میں وہاں جا کر کھانا دیکھ رہا ہوں، یہ میری دید ہے کہ میں وہاں جا کر پانی دیکھ رہا ہوں، آرام و استراحت دیکھ رہا ہوں. لیکن دشمن کی دید بھی یہی ہے، دشمن کی نگاہ بھی یہی ہے. دشمن اس طرح سے نہیں دیکھ رہا، دشمن دیکھ رہا ہے کہ آج یہ 1400 سال پہلے جو امام ان کا شہید ہوا تھا اس کے روضے پر کروڑوں کی تعداد میں حاضر ہو رہے ہیں، جو امام ان کا ابھی موجود ہے اگر اس نے بلا لیا تو یہ کیسے آئیں گے. یہ دشمن کی نگاہ ہے، اسی لیے آج اربعین کھٹک رہا ہے، اسی لیے آج عاشورہ پر جمع ہونا میرا اور آپ کا کھٹک، اسی لیے یہ حسین ابن علی کی عزا کھٹکتی ہے کہ 1400 سال ہو گئے. معمولی بات ہے، معمولی مسئلہ. آپ دیکھیں کہ دنیا کی اور قومیں بھی مختلف مواقع پر غم مناتی ہیں، مگر کسی ایک چھوٹی سی مختصر سی کم تعداد والے افراد والی مجلس کا بھی مقابلہ اگر آپ کریں تو جو قلبی لگاؤ ایک مختصر سی مجلس میں مومنین کا نظر آتا ہے، معمولی مرحلہ ہے. عزیزان محترم سوچیں، میں اور آپ سوچیں، یہ ہماری مرضی سے ہو رہا ہے سب کچھ. یعنی بے ساختہ نام حسین پر میری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جانا، یہ معاملات مانوی معاملات ہیں، نہیں پتا کیا. دنیا حیران ہے اس پر، دنیا پریشان ہے، دنیا کہہ رہی کیوں کالے کپڑے پہنے ہوئے ہو، کیوں گریبان چاک ہے، کیوں آسینیں پلٹی ہوئی ہیں، کیوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کیوں گھر میں سوگواری کی فضا ہے، کیوں کوئی خوشی نہیں منا رہے، کیوں چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے، کیوں اچھی غذا نہیں کھا رہے. دنیا پریشان ہے کہ کیسے آج وہ جوان کے جس کے سامنے اگر خدا نہ خواستہ اس کے کسی پیارے کا لاشا ہو تو آنکھوں سے آنسو بہیں مگر آواز نہ نکلے. آج اسی جوان کو اسی فرش اعضا پر آ کر جب دنیا دیکھتی ہے کہ وہ بلند آواز سے 1400 سال پہلے شہید ہوئے ہوئے حسین پر گریا کر رہا ہے, حق ہے دنیا کا پریشان ہوتی رہے, اور حق ہے میرا اور آپ کا کہ میں اور آپ اس فرش اعضا پر آنے کی وجہ سے خدا کا شکر ادا کریں کہ اتنا عرفان تو خدا نے مجھے اور آپ کو امام کا عطا کیا کہ اس فرش اعضا پر آ کر میں اور آپ حسین ابن علی کی اس مظلومیت کو یاد کریں. مولا کربلا میں نہیں تھے, یہ آنسو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں جو میں اور آپ باہر ہیں, یقین جانے ان آنسوؤں کی قدر و قیمت بہت ہے. اور پھر دوبارہ پلٹے اس طرف, کیوں؟ وہ آنسو قدر و قیمت والے کہ جو عرفان امامت کے ساتھ بہیں. تو اللہ ابھی روایت آپ کے سامنے بیان ہوگی کہ اصغر کو دیکھ کر لشکر یزید بھی آنسو بہا رہا تھا, زینب و ام کلثوم علیہ السلام کو دیکھ کر کوفہ کے لوگ بھی آنسو بہا رہے تھے. لیکن اس فرش اعضا پر بہنے والے آنسو کون سے ہیں؟ جو حسین ابن علی علیہ السلام کی نصرت کے لیے بہ رہے ہیں. بس عزیزان محترم, جیسے جیسے دن بڑھتے جائیں گے نا ویسے ویسے انداز بھی تبدیل ہونا چاہیے تاکہ دنیا کو سمجھ میں تو آئے کہ 6 محرم آ چکی ہے, محفل میلاد میں اور فرش اعضا میں فرق لگے. فرش اعضا گریے کا مقام ہے, اور اب جیسے جیسے دن بڑھیں گے اس میں اور آپ اگر فضائل بھی بیان کریں یا سماعت کریں تو سوچیں اللہ اللہ, ایسی بافضیلہ شخصیات اور ایسے مظالم. چھ محرم آ گئی, دستور یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں اذخانوں میں اس بچے کے لیے مصائب پڑے جاتے ہیں کہ جو تکمیل کربلا ہے, کربلا مکمل نہ ہوتی. جب مولا چلے ہیں نا مدینہ سے, بعض بزرگان بیان کرتے ہیں کہ یہ بچہ بہن کی آغوش میں تھا, سب چاہ رہے تھے کہ بہن کی آغوش سے ہماری آغوش میں آ جائے, لیکن یہ بچہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا. مولا آگے بڑھے, نہ جانے کان میں کیا کہا, بچہ ہمک کر آ گیا. جو کہا وہ بیان نہیں ہوا, لیکن ذہن جاتا ہے کہ شاید یہ کہا ہو, اصغر اگر تم نہیں گئے تو کربلا مکمل کیسے ہوگی. صرف بیان کیا کہ شیرخوار بچہ ہے, اور واقعی اس کی مظلومیت, وہ توان, وہ قوت, وہ جرت کیسے لائی جائے جب اس بچے کی شہادت کو بیان کرنے کے لیے آ جائے. 7 سے پانی ختم ہے, شیرخوار بچہ ہے, شیر مادر خشک ہو چکا ہے. روز عاشور جب آیا ہے نا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب ام رباب نے ایک جملہ کہ یا سیدی انظر الی الصبی کیف یتلذذ عطشا, اے میرے سید و سردار ذرا اس بچے کی طرف دیکھیں یہ پیاس سے کیسے برما ہو گیا ہے. اس جملے کو سمجھتے ہیں نا, جوانوں کے لیے وضاحت کروں, لغت میں اس جملے کے اوپر بحث کی گئی ہے کہ یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے مچھلی کے لیے جب مچھلی کو پانی سے دور کر دیا جائے. یا تلذہ جو استعمال کیا ہے بی بی نے, کہ جب مچھلی کو پانی سے دور کر دیا جائے نا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اس کے اوپر بعض لوگوں نے اپنے اظہارات کیے ہیں, کہا کہ جب 7 محرم کو پانی ختم ہوا تھا نا تو یہ بچہ پیاس سے ایسے تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی پانی سے نکل کر تڑپتی ہے. 7 کا دن گزرا, 8 کی شب آئی, 8ویں کا روز آیا. اب اس بچے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ رو کر اظہار کرے, یعنی اب رو رہا ہے آنسو بہ رہے ہیں مگر آواز نہیں نکل پا رہی. عزیزان محترم، اس ماحول میں بیٹھ کر کربلا کا ذکر کر لینا آسان ہے، یہ کہہ دینا آسان ہے کہ سات سے دس تک پیاسے رہے، لیکن ذرا کربلا کو تصور کر کے پھر ذرا سوچئے کہ کربلا میں پیاسا رہنا یعنی کیا. کربلا کی پیاس کو میں اور آپ درک نہیں کر سکتے. کیف یتلذذ آتش، سات کو یہ بچہ رو رہا تھا، آٹھ کو اس کی آواز بھی بند ہو گئی، نو محرم کے دن حالت یہ ہوئی کہ اب آواز تو بند ہی تھی مگر یہ بچہ اظہار کیسے کرتا تھا؟ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، جب کوئی قریب سے گزرتا ہے تو منہ کھولتا ہے ننھا سا اور اپنی پیاس کا اظہار کرتا ہے. لیکن جب دسویں کی تاریخ آ گئی، اب تو انتہا ہو گئی پیاس کی، اب بچے میں منہ کھولنے کی بھی ہمت نہیں ہے، اب بچے میں منہ کھولنے کی بھی ہمت نہیں ہے. اب یہ بچہ کیسے اظہار کر رہا ہے؟ جیسے ہی کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوتے ہی نا، اب عاشورے کے دن مجھے نہیں معلوم قدموں کی آہٹ کیسی ہوگی، کبھی حبیب کا لاشا آ رہا ہے، کبھی جون کا لاشا آ رہا ہے، کبھی مسلم ابن اوسجا کا لاشا آ رہا ہے، کبھی علی اکبر کا لاشا آ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم عاشور کے دن قدموں کی آہٹ کا کیا عالم ہوگا. بس اب یہ بچہ آنکھوں سے اظہار کر رہا ہے، یعنی نیم جاں بچہ ہے. بی بی نے کہا مولا اس کی حالت دیکھیں کیا ہو گئی ہے. حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا، بچے کو بوسا دیا، میدان کارزار کی طرف چلے، اور جب میدان کارزار کی طرف گئے نا، حسین ابن علی نے بچے کو ہاتھوں پر بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا ہے فوج اشقیہ تمہاری جنگ مجھ سے ہے، تمہاری جنگ مجھ سے. عزیزان محترم، حسین نے کربلا میں معجزہ نہیں دکھایا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ امام نعمت شناس ہوتا ہے، اولاد ایک نعمت ہے، امام سے بہتر اس نعمت کو کوئی نہیں جان سکتا. کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے بچے کو اپنے ہاتھ پر بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا ہے فوجی اشقیہ تمہاری جنگ مجھ سے ہے، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، تم نے مجھ پر پانی بند کیا ہوا ہے نا، دیکھو یہ بچہ کتنا چھوٹا ہے، اس بچے کو دیکھو یہ پیاس سے ہلکان ہوئے جا رہا ہے، یہ جاملب ہے، تم میں سے کوئی آئے اور آنے کے بعد دو گھونٹ پانی اس کو پلا دے. جانتے ہو ہمارے سعد ملعون نے حسین ابن علی کے دل پر کیسا وار کیا؟ عمر سعد نے کیسا وار کیا؟ اس وار کو آپ سوچئے، آپ تمام شب صرف اس جملے پر روتے رہے تو ناکافی ہے. اس ملعون نے کہا خبردار حسین کو پانی نہ دینا، بچے کے بہانے خود پانی پیئیں گے. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، خدا بندے متعال جن کی گودی آباد نہیں ہے آباد کرے اس بچے کے صدقے، اور جن کی آباد ہیں آباد رہیں. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ وہ حسین پانی پیے گا جس کا علی اکبر بچی کھا کر سو گیا؟ وہ حسین پانی پیے گا جس کی تین سالہ بچی خیموں میں آلتش کہہ رہی ہے؟ وہ حسین ابن علی پانی پیے گا جس کا بھائی فرات پر بازو کٹائے سو رہا ہے؟ عمر سعد نے کہا خبردار پانی مت دینا. حسین ابن علی نے بچے کو زمین پر رکھ دیا کہ شاید کوئی آ کر پانی پلا دے. جب کوئی نہ آیا تو حسین نے پھر بچے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ اب عبداللہ نے کہا اے اصغر حجت خدا کے فرزند ہو، بیٹا اتمام حجت کرو. بچے نے خشک زبان کو ہونٹوں پر پھرایا، یہ وہ موقع تھا کہ لشکر یزید منہ پھیر پھیر کر رونے لگا، اتنا دردناک منظر تھا. ایک مرتبہ عمر سعد پریشان ہوا، ہرملا سے کہنے لگا یا ہرملا اقطع کلام الحسین، اے ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے. ہرملا نے تیر کو کمان میں جوڑا، اور جانتے ہیں کون سا تیر؟ اس بچے کی مجھے شہادت بیان کرنی ہے، اور میں خدا سے یہ توفیق طلب کر رہا ہوں کہ کچھ اس کی مصیبت کو بیان کر سکوں. حسین ابن علی کی مصیبت کو کچھ بیان کر سکوں آپ کے سامنے. عزیزان محترم، جو کربلا میں مصیبت گزری ہے میں اور آپ درک نہیں کر سکتے. ایک جملہ سنا ہے جس کو ہمارے جوان شاید صحیح سے نہیں پہچان سکتے کہ ہوا کیا. تیر سہ شوبہ لگا بچے کے، تین بھالوں والا تیر. یہ تین بالوں والا تیر ہوتا کون سا ہے؟ ہتھیار کی اصناف میں اس موضوع کے اوپر بحث کی گئی ہے. کہ قدیم جنگوں میں جب کسی جانور کو نشانہ بنانا ہوتا تھا، جب کسی سواری کو نشانہ بنانا ہوتا تھا، تو تین تیروں کو ایک جگہ پر رکھ کر باندھ دیا جاتا تھا اور ان کے پھلوں کو پھیلا دیا جاتا تھا، پھر اس تیر کے ذریعے گھوڑے کا نشانہ لیا جاتا تھا تاکہ سوار گھوڑے سے گرے، جب سواری گرے گی تو سوار گرے گا۔ یہ کہلاتا ہے تیر سہشوبہ، تین بھالوں والا تیر۔ اب ذرا بتائیے، خود انصاف کیجیے، اصغر کا گلا سوچیے اور تیر سہشوبہ سوچیے۔ ہرملہ نے تیر کو کمان میں جوڑا، تیر رہا ہوا، دوسرا تیر جوڑا، تیر رہا ہوا، تیسرا تیر چلایا ہے۔ جب امیر مختار نے ہرملہ کو گرفتار کیا تھا تو ہرملہ سے پوچھا تھا، تو بہترین تیر انداز تھا، تیرا تیر خطا کیسے ہوا؟ کہ جب تیر چلانا چاہتا تھا، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بے چین ہو کر کوئی مزدورا خیمے سے باہر آتی تھی اور پلٹ کر واپس چلی جاتی، اس کی آمد و رفت میں اتنا درد و کرب تھا، میرا تیر خدا ہو جاتا۔ عزیزان محترم، جب میں نے یہ عبارت، آپ دیکھیں، آپ ذرا سوچتے جائیے، کربلا کو سوچنا بھی چاہیے، کربلا ہے کیا؟ ایک آگے عبارت آئے گی کہ ابھی اصغر کی ماں مطلع نہیں ہے اصغر کی شہادت سے، یہ بیوی کون سی ہے جو خیمے سے نکل رہی ہے، جا رہی ہے، مجھے نہیں معلوم کون سی بیوی ہوگی، مگر دل یہ کہتا ہے شاید بخی سے آئی ہوگی، شاید بخی سے آئی ہو۔ ایک تیر کو کمان میں جوڑا، اب جو سنسناتا ہوا تیر آیا، بچے کے گلے میں گڑا۔ بیان کیا ہے مقتل نے کہ کان سے لے کر کان تک اصغر کے گلے کو اس طریقے سے چیر دیا، حسین ابن علی نے اپنے ہاتھ میں اصغر کے لہو کو لیا، ششدر ہو کر اصغر کے گلے کو دیکھا، اصغر کے خون کو دیکھا، پروردگار عالم سے خطاب کر کے کہا، یا ربی احمن علی، اے پروردگار، تیری عظمت کے لیے کتنا حقیر نظرانہ حسین لایا ہے، اجرکم اللہ، بچے کا گلا چھت گیا، بچے کو آغوش میں لیا، ابا کے دامن سے بچے کو چھپا کر حسین ابن علی خیمہ گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ابا کے دامن سے چھپایا کیوں ہے؟ ماں سے کہہ کر آئے تھے نا کہ شاید پانی کی سبیل ہو، ارے بچے کا لاشا ماں کے سامنے لے کر کیسے جا؟ ساتھ چکر حسین ابن علی سات مرتبہ آگے بڑھے، سات مرتبہ پیچھے ہٹے، انا للہ، انا الیہ راجعون، رزن میں قضائی و تسلیم لامرے، سات مرتبہ آگے بڑھے، سات مرتبہ پیچھے ہٹے۔ آقا، آپ صبح سے لاشے لا رہے ہیں، آپ حبیب کا لاشا لائے، آپ جان کا لاشا لائے، آپ آن و محمد کے لاشے لائے، آپ قاسم کا لاشا لائے، اس ننے سے لاشے میں کتنا وزن ہے؟ حسین ساتویں دفعہ خیمے میں داخل ہوئے، اب جب ساتویں دفعہ خیمے میں داخل ہوئے ہیں نا، ابا کے دامن سے بچے کو چھپایا ہوا ہے، ابا کے دامن سے بچے کو چھپایا ہوا ہے، ایک ننی سی بچی آگے بڑی، بابا بھیا کو سیراب کرا لائے، میں بھی پیاسی تھی، بس یہ سننا تھا حسین نے ابا کو ہٹایا، بچے کا چلا ہوا گلا ماں نے تعجب سے دیکھا۔ ابھی آپ نے قربانی کا مہینہ گزارا ہے، آپ جانتے ہیں ایک حیوان ہے کہ جس کو نہر کیا جاتا ہے، اور اس کو نہر کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ قد میں بہت بلند ہوتا ہے، اس حیوان کو نہر کیا جاتا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا۔ ماں نے تعجب سے بچے کا ننا گلا دیکھا، چھدے ہوئے گلے کو دیکھ کر ماں نے تعجب سے ایک جملہ کہا، اور اس میں اس ماں کی حسرت بیان ہو گئی۔ ماں نے تعجب کے ساتھ بچے کا گلا دیکھا، سید الشہداء کا چہرہ دیکھا، پھر بچے کے گلے کی طرف دیکھ کر بچے سے خطاب کر کے کہا، یا بنیا ام مثل کا تنہر، اے میرے لال، کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جانے کے قابل ہے؟ حسین ابن علی پشت خیمہ پر ننا سا لاشا لائے، ایک ننی سی تربت کو تیار کیا، اصغر کو تربت میں لٹایا، قدموں کی جانب سے خاک کو ڈالنا شروع کیا. اب وہ مرحلہ تھا کہ حسین جیسا امام، صابر امام، شجاع امام برداشت نہیں کر پا رہا. اصغر کا نازنی چہرہ، کربلا کی گرم خاک، حسین کی ہمت نہیں ہو رہی. اصغر کے چہرے پر یہ گرم خاک ڈالے، چہرے کو پھیر کر اس مجلس میں موجود شیعوں سے خطاب کیا، تعصب قیامت آنے والے شیعوں سے خطاب کیا اور کہا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف اسقی لطفلی فابوی یرحمونی. اے میرے شیعوں، کاش تم روز عاشورا ہوتے، کاش تم روز عاشورا دیکھتے میں کیسے طفل صغیر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. اشکی آنے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر قبر کو بند کیا، رخسار کو رکھا، فبکا بکا شدیدا، شدید بکا کیا. بس دو جملے پھر زیارت برآمد ہوگی. مولا آپ نے کسی کا لاشا نہیں دفنایا، آپ نے اس بچے کا لاشا کیوں دفنایا؟ عجب نہیں، جواب حسین یہ ہو، ارے گھوڑوں سے جب لاشے پامال ہو گئے، مگر ہاں اس بچے کی غربت شام غریبہ کے سناٹے میں ماں نے یہ منظر دیکھا، آٹھ گھوڑ سوار